الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میرے محترم بھائیو گزشتہ جمعے کو جس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا تھا اس حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور کچھ حصہ باقی ہے، آج اس بقیہ حصے کو بیان کریں گے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العبد عبد یختل الدین بالشبہات۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ بدترین آدمی ہے وہ جو دین کو شبہات سے طلب کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شبہات واہیات بے بنیاد باتوں کو دین بناتا ہے اور اسے دین قرار دے کر اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ قرآن اور حدیث قطعی یقینی کلام ہے اور اس میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، یہ زمین پر تیار نہیں کیے گئے، آسمان سے اتارے گئے۔ اس کے مقابلے میں عقائد اور اعمال سے متعلق جو نقشیں اور جو باتیں دنیا کے اندر لوگوں نے گڑھی ہے، بنائی ہے اور اسے دین قرار دیا جاتا ہے، ان تمام کے تمام گڑی ہوئی باتوں کو اور بزرگوں کے طرف من گھڑت داستانوں کو جو منسوب کیا جاتا ہے، ان سب کو شبہات کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام ان تمام جاہلانہ شبہات کو مٹھا دیتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، مصر فتح ہوا تو وہاں کے قبطی حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جون کے 12 تاریخیں جب گزر جاتی ہے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کو پہلے اس کے والدین کو مناتے ہیں اور پھر اس کو دلہن بنا کر خوب سجا کر لا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کی نظر کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو دریائے نیل کو یہ عادت پڑی ہے کہ بہنا رک جاتا ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلانہ رسم ہے، اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور اسلام ان تمام رسوم کو مٹاتا ہے اور اسلام ان تمام رسوم کے نفع کرتا ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. چنانچہ دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور دریا خشک ہو گیا. جون، جولائی، اگست تین مہینے دریا خشک رہا اور وہاں کے باشندگان نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا گزر بسر دریائے نیل کے پانی کی وجہ سے تھا. تو گورنر صاحب نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام اور ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کر دی خط کے اندر، اور اپنا جواب بھی خط میں لکھا کہ میں نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں، اسلام ان رسومات کی نفی کرتا ہے اور اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، یہ زمانی جاہلیت کی رسومات ہیں اور یہ شبہات ہیں، اسلام اس کو مٹاتا ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، آپ نے بالکل درست بات کہی ہے. اور پھر فرمایا کہ میں ایک پرچی روانہ کر رہا ہوں، آپ اس پرچی کو دریائے نیل میں ڈال دی. پرچی حضرت عمر نے روانہ کی، گورنر کے ہاتھ میں جب پرچی پہنچی تو گورنر نے پرچی کو کھولا، اس میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر امیر المومنین الى نیل مصر. یہ خط اللہ تبارک و تعالی کے بندے حضرت عمر کی جانب سے ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے. اور کس کے نام یہ خط ہے؟ نیل مصر کے نام یہ خط ہے. آگے اس خط میں لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو اپنے مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نہ بہے، آپ رک جائے. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي يَجْرِيَكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ أَن يَجْرِيَكَ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جاری رکھا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جاری کرنے پر اور آپ کو بہنے پر مجبور کر دے. عمر ابن عاص کے ہاتھ میں جب یہ پرچی پہنچی پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ پرچی دریائے نیل کے اندر ڈال دی، اور اسی وقت دریائے نیل بہنا شروع ہوا. اور ان نجوم الظواہر میں لکھا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر دریا کا سطح 16 گز جو ہے نا بلند ہو گیا. اور صبح عیسائیوں کی عید صلیب تھی، جب صبح لوگ اٹھے تو دریا پانی سے بھرا ہوا ہے. تو یہ وہ تمام نقشے ہیں شبہات کے، جس کو اسلام مٹاتا ہے، جس کے اسلام نفی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، زید بن خالد جوہنی، زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. ثم فلما انصرف استقبل على الناس، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، حدیبیہ میں تھے، فجر نماز، فجر کی نماز پڑھائی، اور اسی رات کو بارش بھی ہو گئی تھی وہاں پہ، رات کو بارش ہو گئی تھی، صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم. تمہیں پتہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا آج صبح؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ اللہ اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، وہ زیادہ جانتے ہیں. قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج صبح یہ بات کہی ہے. اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی. آج جب میرے بندوں نے یہاں صبح کی، یعنی جب آج صبح ہو گئی، رات کو بارش ہو گئی، اور جب صبح میرے بندے اٹھے، تو میرے بندوں میں بعض ایسے تھے کہ جو مجھ پر ایمان کا اظہار کر رہے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جو مجھ سے انکار کر رہے تھے اور ستاروں کو معبود مان رہے تھے. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. جب صبح لوگ اٹھے، دیکھا بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے بارش ہو گئی. فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب. یہ ہے وہ لوگ کہ جو مجھ پر ایمان کا اظہار کرنے والے ہیں اور تاروں کو معبود ماننے سے انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے بارش کی نسبت میرے طرف کر دی. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مترنا بنو ان کزا و کزا. اور جنہوں نے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کر دی کہ بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں مدار میں چلا، فلاں ستارہ فلاں مدار میں چلا، اس لیے بارش ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فذلک کافر بی مؤمن بالکواکب. یہ ہے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے میرا انکار کیا اور ستاروں کو معبود مان لیا. یہ ہے شبہات. اللہ تبارک و تعالی کے طرف بارش کی نسبت کرنے کے بجائے کس کے طرف بارش کی نسبت کر دی؟ ستاروں کے طرف. اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے میرا انکار کر دیا اور ستاروں کے معبود ہونے کا اظہار کر دیا. تو اسلام ان تمام شبہات کو مٹاتا ہے اور ان تمام شبہات کے نفی کرتا ہے. اور جو لوگ شبہات کے مریض ہو جاتے ہیں، وضاحت کے لیے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے مقام کو گھٹاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، مخلوق اور اللہ کے بندوں کے مقام کو بڑھاتے ہیں. سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے جو ہندوستان سے چھپی ہے. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ کتاب کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ان مسلمانوں کے لکھی ہوئی کتاب ہے جو شبہات کے مریض ہو جاتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں تباہ ہو رہی تھی. گاؤں کے لوگ گاؤں کے بڑے کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ میاں کے پاس جائے اور اللہ میاں سے درخواست کرے کہ بارش برسا دے، فصلیں تباہ ہو رہی. تو وہ بھی سیاست دان تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ چندے اکٹھا کریں، میں اللہ میاں کے پاس جاتا ہوں. لوگوں نے چندے اکٹھا کیا، ان کو دے دیا، اور وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئے اس ارادے سے کہ بارش ہو جائے گی میں واپس آ جاؤں گا. لیکن بارش نہیں ہوئی، وہ آدمی تنگ ہو کر واپس آیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اللہ میاں بہت ناراض ہے تم سے، اور جب میں نے آپ کی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ مجھے کہاں مانتے ہیں، لوگ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں مانتا، میرے نام پر ایک روپیہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہزاروں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں بارش نہیں برساتا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے اور اللہ میاں کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو لڑتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہے. دونوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالی غالب آ گئے تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی غالب آ گئے تو بارش ہو جائے گی. شبہات کے مریض، یہ کتاب ہے، شبہات کے مریض اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقام کو کتنا گھٹاتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندے کے مقام کو کتنا اوپر لے جاتے ہیں، برابر کر دیا. اسی کتاب کے اندر دو صفحے کے بعد آگے ایک اور واقعہ ہے. اللہ پاک نے جب سات آسمانوں کو بنایا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے فرمایا کہ مجھے آسمانوں کا وزٹ کرا دے. پہلے آسمان پہ لے گئے کاٹیک، دوسرے پہ لے گئے کاٹیک، تیسرے پہ لے گئے کاٹیک، چوتھے پہ لے گئے کاٹیک، پانچویں پہ لے گئے کاٹیک، چھٹے پہ لے گئے. تو وہاں اللہ میاں کا پیر پسلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہاں اللہ میاں کا پیر پسل گیا، اور چھٹے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی گر گئے نعوذ باللہ، اور پانچویں آسمان پہ پہنچنے سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالی کو کھینچ کر واپس اٹھا لیا. اسی دن سے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام پڑا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر کھینچنے والا. تو جو آدمی قرآن اور حدیث سے ہٹ جاتا ہے اور شبہات کو دین بنا لیتا ہے، اندازل ایسے واقعات ایک نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہیں، کتابیں بری پڑی ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر شبہات کو دین بنانے والا اللہ تبارک و تعالی کے مقام کو کتنا گھٹاتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کے مقام کو کتنا بڑھاتا ہے، اندازہ لگائی. ہم اسلام میں پیدا ہو گئے، اسلام میں جوان ہو گئے، اور اسلام ہی کے اندر ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، لیکن شبہات کے مریض ہے، عقائد انتہائی کمزور ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا خاتون ہے، اور ابھی کفر کے بارڈر کراس کر کے اسلام میں داخل ہو گئی، چند دن ہو گئے. حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، اور حضرت ابو طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. ام سلیم اسلام میں داخل ہو گئی تھی اور ابو طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے پیغام بھیجا نکاح کا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا فرمانے لگی ابو طلحہ، کیا تم ایک ایسی لکڑی کی کیا تم ایک ایسی لکڑی کو معبود کیا تم نے ایک ایسی لکڑی کو معبود نہیں بنایا جو زمین سے نکلی ہے جو زمین سے اگی ہے؟ کہا بالکل بنایا ہے. اور اس لکڑی کو فلاں قبیلے کے فلاں حبشی جو ہے نا ان کے ہاتھوں کی گڑی ہوئی لکڑی ہے وہ, اس لکڑی کو آپ نے معبود نہیں بنایا؟ کہا بالکل بنایا. پھر فرمانے لگی کہ ایسے لکڑی کو معبود بناتے ہوئے رب کائنات چھوڑ کر جس کی نعمتیں ہر وقت تمہارے استعمال میں ہے, آسمانی نعمتیں تمہاری خدمت میں لگی ہے تمہارے استعمال میں ہے, زمینی نعمتیں تمہاری خدمت میں لگی ہے تمہارے استعمال میں ہے, اور یہ تمہارا جسم جو نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے یہ بھی اسی کا ہے, اور ہوا اسی کی ہے, زمین پانی اسی کا ہے, اور دن رات اسی کی ہے. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر اس لکڑی کو معبود بنانا جو زمین سے اگی ہے اور اس کا اگانے والا بھی معلوم ہے, تمہیں اللہ سے حیا نہیں آئی؟ ایسا کرتے ہوئے ابو طلحہ کانپنے لگا اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا کہ واقعتا میں نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے اور میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے, یہ کس راستے میں چلا ہوں؟ رب کائنات کو چھوڑ کر ایک لکڑی کو معبود بنانا, ایسا کام تو ایک پاگل آدمی بھی نہیں کرتا, اور میں سمجھدار آدمی ہو کر میں نے اتنا گھٹیا کام کیا ہے. دل کے اندر اسلام لانے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے بعد ام سلیم, اس یہاں بات کو یاد رکھے, حیا کی بات آ گئی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, قالوا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو, یعنی حیا کا جو حق ہے وہ ادا کرو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کی نبی ہم تو الحمدللہ حیا دار ہے. آپ نے فرمایا لے سزا کا, حیا کا جو معنی تم نے مراد لیا ہے وہ معنی میرا مراد نہیں ہے, ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا, اللہ تبارک و تعالی سے حیا کا حق, یعنی حق حیا اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے وہ یہ ہے, ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا وتتذکر الموت والبلا. آپ سر کی حفاظت کرے کہ آپ کا ماتھا, آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے میں نہ گرے, آنکھوں کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, سر کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, آنکھوں کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, کان کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, ناک کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, جو اعضا سر میں ہے سب کی حفاظت کرے, پیٹ کی حفاظت کرے, حرام رزق تیرے پیٹ میں نہ جائے, اور وہ ان تمام اعضا کی حفاظت کرے جو پیٹ کے ساتھ لگے ہیں, ہاتھ پیٹ کے ساتھ لگے ہیں, پیر پیٹ کے ساتھ لگے ہیں, شرمگاہ پیٹ کے ساتھ لگا ہے, ہاتھوں کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, پیروں کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, شرمگاہ کی حفاظت کرے غلط استعمال نہ ہو, موت کو یاد کرے, ریزہ ریزہ ہونے کو یاد کرے. من اراد الآخرت ترک زینت الدنیا, جس آدمی کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ دنیا نہیں بناتا, وہ دنیا نہیں بناتا, دنیا کو آباد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آخرت دو سوکنے ہیں, دنیا پہلی سوکن, آخرت دوسری سوکن ہے. آپ ہم سب کا جو ہے نا تجربہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ دو سوکنوں میں سے ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہوگی. دو سو کنوں میں سے ایک کو ناراضی کرو گے تو ضرور دوسری ناراض ہوگی. تو اگر دنیا کو راضی کرو گے، دنیا کو آباد کرو گے، دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہوگی، آخرت جو ہے نا ویران ہوگی. اور اگر آخرت کو راضی کرو گے، آخرت کو آباد کرو گے تو دنیا ناراض ہوگی، دنیا ویران ہوگی. اب مومن کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتا ہے؟ مومن دنیا کو آباد نہیں کرتا، مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، مومن اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے، اس کی دنیا ویران ہے. اور فطرت ہے ویرانی سے آبادی کی طرف جب آدمی جا رہا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، اس لیے موت کے وقت مومن مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے. اور کافر کی دنیا آباد، آخرت ویران ہے، فطرت ہے آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے وقت آدمی غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اگر کسی کا ٹرانسفر ہو جائے کراچی شہر سے تر کے بارڈر پر تو وہ غمزدہ ہوگا، لیکن اگر تر کے بارڈر سے کسی کا ٹرانسفر کراچی ہو تو وہ خوشی خوشی آئے گا. اس لیے کہ کراچی آباد ہے، تر کا بارڈر ویران ہے، جنگل ہے، صحرا ہے. تو کافر کی دنیا آباد، آخرت ویران ہے، اس لیے موت کے وقت وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے. تو جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اس کی دنیا ویران ہوتی ہے، اور جس کی دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ آباد ہوتی ہے. اور جس کی نظر دنیا پر ہو آخرت پر نہ ہو تو اس کی دنیا آباد ہوتی ہے، آخرت ویران ہوتی ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. تو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ ہے حق حیا. اس لیے ام سلیم ابو طلحہ سے کہہ رہی کہ آپ کو حیا نہیں آئی، اللہ سے حیا نہیں آئی، اللہ کو چھوڑ کر لکڑی کے سامنے سجدوں میں پڑے رہتے ہو، اللہ سے حیا نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ آپ ایسے آدمی ہو کہ آپ کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو نکاح سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ابو طلحہ ام سلیم کے لیے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس بات کے آنے سے پہلے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ان کا ارادہ ہوا تھا، پیدا ہوا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا. پھر وہاں سے چلے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو طلحہ آ رہا ہے، اور ابو طلحہ کے دونوں آنکھوں میں مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، ام سلم کے ساتھ شادی ہو گئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو اس خاتون کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو ابھی ابھی کفر کے بارڈر کراس کر کے اسلام میں داخل ہو گئی. اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اور اسلام کے اندر، اسلام میں رہتے ہوئے جوانی کی طرف چلے گئے، اور اسلام میں رہتے ہوئے بڑھاپے کی طرف گئے، لیکن آج تک ہمارے عقائد درست نہیں ہوئے. کہیں قبروں کے طواف کر طواف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں پتھروں کے سامنے سجدوں میں پڑے ہیں، اور کہیں درختوں کو مبارک سمجھتے ہوئے جانوروں کی طرف پتے چبا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں جو ہے نا مدارات پہ چادر چڑھا کر اپنے مرادیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری شبہات ہیں. جو آدمی ان شبہات کو دین بنا لیتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے، یہ بدترین آدمی ہے. لیکن یاد رکھے، یہ جو شبہات کے مریض ہے ان کو سمجھانا ہے، میں نے بھی سمجھانا ہے، آپ نے بھی سمجھانا ہے، سب نے ان کو سمجھانا ہے. اور ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے کہ کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنا اور کسی کے نظریے کو تبدیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے. اور دل کے اندر ان کے لیے درد اور شفقت پیدا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو سمجھانا ہے جو طریقہ ہمارا نبی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قریشی نوجوان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت مجھے زنا کی اجازت دے، مجھے زنا کی اجازت دے۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی تھی؟ اس عظیم ہستی سے جس کے تقدس کے سامنے فرشتوں کا تقدس ہیج ہے۔ اور فرمائش بھی معمولی گناہ کی نہیں، اس گناہ کی جس کا نام شریف آدمی زبان پر لاتے ہوئے شرماتا ہے۔ اگر حضرت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دکے دے کے باہر نکلواتا، اور مجمع کے اندر بہت سارے لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، برس پڑے، لیکن میرے آقا نے لوگوں کو ڈانٹنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی زد اور عناد کا مریض نہیں ہے، یہ شبہات کا مریض ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق نہیں ہے، یہ ترس اور شفقت کا مستحق ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے قریب آ جا۔ حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اب سمجھانا شروع کر دیا آپ نے، آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا جس عمل کے فرمائش آپ نے کی ہے اس عمل کو آپ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، خدا کی قسم میں اپنے ماؤں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے، میں اپنی ماں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ اس عمل کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنے بیٹیوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بہن کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ اس نے پھر کہا، خدا کی قسم میں اپنے بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنے بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی پھوپھی کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں اپنی پھوپھی کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنے پھوپھیوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی خالہ ماں کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اپنی خالہ ماں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنی خالہ ماؤں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ صحابی کے دل میں بات اتر گئی۔ اس کے بعد آپ نے شفقت کا ہاتھ صحابی پہ رکھا اور اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف فرما، اور دوسری دعا مانگی، یا اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اس نوجوان نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ شبہات کے مریض کو میرے آقا نے اس انداز سے سمجھایا ہے، تو اسی انداز کو لے کر ہم نے بھی شبہات کے مریضوں کے پاس جانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، تاکہ وہ جہنم کے گڑوں میں گرنے سے بچے اور راہ راہ بٹکے ہوئے راستوں سے نکل آئے اور صراط مستقیم پر ان کی بقیہ زندگی گزرے۔ شبہات کا مریض بالکل ہمارے ہاں جو شبہات کے مریض ہے ان کے عقیدے میں اور ہندوستان میں جو بت پرست ہے ان کے عقیدوں میں 19-20 کا فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہے. بت پرستی کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، ان سے اگر پوچھا جائے تو ان میں بہت بڑا فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بت کی عبادت نہیں کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں. اپنی توجہ کو سمیٹنے کے لیے ہم نے ان کو سامنے رکھا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو بت ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور یہ اللہ کا مقرب ہے، ہماری درخواستیں یہ اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور ہم تو ان سے آگے یعنی ہمارے ہاں جو شبہات کے مریض ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے. ہم تو مزارات والوں سے براہ راست مانگتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مردہ تو براہ راست ہماری درخواست کو سن لیتا ہے اور رب کائنات براہ راست درخواست سننے سے معذور ہے، وہ مردے کی وساطت سے سنتا ہے. شبہات کا مریض اللہ کے شان کو کتنا گھٹاتا ہے اور اللہ کے مخلوقات کو اللہ کے مقابلے میں کتنا اوپر لے جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کے بارے میں ہم نے فکر مند ہونا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، شبہات کی بیماری سے ہم نے نکلنا ہے، مضبوط ایمان مضبوط عقیدہ لے کر جو ہے نا ہم نے آگے چلنا ہے. اور ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے پڑوس کے اندر جو ہمارے بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اصلاح کی نیت سے، خیرخواہی کی نیت سے، شفقت کی نیت سے ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے. آگے حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ بئس العبد عبد طمع یقودہ وبئس العبد عبد ہوا یضلہ وبئس العبد عبد رغب یضلہ. آپ نے فرمایا بدترین آدمی ہے وہ جس کو تم لالچ کبھی ایک چوکٹ پہ گراتا ہے کبھی دوسرے چوکٹ پہ گراتا ہے. بدترین ہے وہ آدمی جس کو خواہشات نے صراط مستقیم سے ہٹا کر اور اندھیروں میں گم کر دیا. بدترین ہے وہ آدمی جس کو دنیا کے حرص نے صراط مستقیم سے پسلایا. ہمارے نبی نے ہمیں ایک درس دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے اور ہم مسلمان ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہم نتیجے پر پہنچ جائیں گے، حقیقت ہمارے اوپر کھل جائے گی کہ آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کے تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. میرے نبی نے فرمایا تما حرص لالچ اور دنیا کا حرص، تما اور لالچ، عہدے کا لالچ تما اور خواہشات کی غلامی. جو آدمی اختیار کرے گا یہ آدمی اللہ کی نظروں میں گر جائے گا اور یہ بدترین آدمی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ عزت آپ کو ہاتھ پھیلانے سے نہیں ملے گی، ہاتھ کھینچنے سے ملے گی. میرے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اور ان تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کر دیا، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ صنعتکار ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ افیسر ہو، چاہے وہ عام ملازم ہو، سب نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے، ساری دنیا کے اندر رسوا ہو گئے. اور صحابہ کرام نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو سینے سے لگایا، اس لیے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، اور جو عزت صحابہ کرام کو ملی تھی، دنیا کے اندر ایسی جماعت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی جن کے لیے ان جیسی عزت ہوگی دنیا کے اندر. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سألت النبی فآتانی ثم سألته فآتانی ثم سألته فآتانی، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مانگا آپ نے دیا، پھر مانگا آپ نے دیا، پھر مانگا آپ نے دیا، ثم قال لی یا حزام ان ھذا المال حجرۃ حلوۃ. اس کے بعد پھر آپ نے سمجھانا شروع کر دیا کہ حزام، یہ مال بظاہر بہت خوبصورت ہے، اس مال کی لذت بہت زیادہ ہے، جو آدمی اس کا مریض بن جاتا ہے ساری زندگی بھوکا رہتا ہے، پھر اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. فرمایا کہ فکان کلذی یاکل ولا یشبع، یہ اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے جس کا بھوک ختم نہیں ہوتا، کھاتا رہتا ہے بھوک ختم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو آدمی اس دنیا کا بھوکا ہو جاتا ہے اور دنیا کا حرص جب اس میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر جتنی بھی دنیا آتی ہے اس کا حرص بڑھتا ہے اور اس کا حرص ختم نہیں ہوتا. اس آدمی جیسا ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. قال فقلت یا رسول اللہ والذی باسک بالحق لا ارض بعدک احدا حتی افارق الدنیا. حضرت کے ارشاد سامنے آیا، اب صحابی کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، مرتے دم تک آپ کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. یہ اعلان کر دیا، یہ وعدہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد فکان ابو بکر یدعو حکیم یدعو حکیمن فکان یابا ان یقبلا فکان ابو بکر یدعو حکیمن الی العطا. مال غنیمت کے اندر حکیم کا جو حصہ ہوتا تھا، ابو بکر بلاتے تھے کہ آؤ اپنا حصہ لے لو، حکیم بن حزام انکار کرتے تھے کہ میں نہیں لینا ہے. ثم ان عمر دعا حکیما لیعطیہ، پھر حضرت عمر نے بھی حکیم کو بلایا تاکہ مالی غنیمت کے اندر جو ان کا حصہ ہے وہ ان کے حوالے کر دے. فابا ان یقبل منہ شیئا، حکیم نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لوں گا. ثم ان عمر ثم ان عمر قال انی اشہدکم یا معشر المسلمین علی حکیم انی اعرض علی حقہ من ھذا الفی. مسلمانوں تم گوارہ ہو، مالی غنیمت کے اندر حکیم کا حصہ ہے اور میں حکیم بن حزام کے سامنے ان کا حصہ پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تم گوا رہو. مرتے دم تک پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہے. تما لالچ آدمی کو کتنا گھٹاتا ہے. 156 ہجری کا آدمی ہے، اشحاب اس بیماری کا مریض تھا، تو مذاق بن گیا تھا، بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دفعہ بچے پیچھے لگ گئے تو بچوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا کہا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم بن عبداللہ کھجورے بانٹ رہے ہیں. بچے ان کے گھر کی طرف دوڑے تو یہ بھی بچوں کے پیچھے دوڑ پڑا. ہو سکتا ہے کہ سالم بن عبداللہ حقیقتاً کھجورے بانٹ رہا ہو. یہ اسمعی نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر، ضحاک نے ان کا ایک اور واقعہ لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایک تال بنانے والے کے پاس سے یہ گزر رہا تھا، تو ان سے کہا ذرا بڑے بڑے بناؤ. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ ان تالوں میں سے مجھے تحفہ دینے کے لیے کوئی آدمی تال خریدے تو بڑا ہو. اور خود کیا کہتا ہے اشاب؟ خود کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں اور وہاں دو آدمی سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید مرحوم نے میرے لیے کوئی وصیت کی ہے اور یہ دونوں اسی کے بارے میں جو ہے نا بات کر رہے ہیں مجھے حوالہ کرنے کے لیے. یعنی تمع حرص لالچ جس آدمی کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس آدمی کو کتنا گرا دیتی ہے اور کتنا ذلیل کر دیتی ہے. اور یہ بیماری جس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے. لیکن جہاں سے تمع ہوتا ہے اور جہاں سے لالچ ہوتی ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. امانت دیانت کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جہاں جہاں ملا فوراً اسی وقت میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اس پر عمل کیا. ان کی ساری زندگی رومیوں کے خلاف جنگوں میں گزری ہے اور ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ جیسے ختم ہوا تو ان پہ حملہ کر دیا، وہ بے خبر تھے، اور بہت سارا علاقہ فتح کیا اور فتح نصرت ان کے قدم چوم رہی تھی. پیچھے سے ایک آواز آئی اللہ اکبر وفاء لا غدر. پلٹ کے دیکھا عامر ابن عبسہ مشہور صحابی ہے وہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو اور مدت پوری ہو جائے تو جب تک آپ فسخ معاہدہ کا اعلان نہ کرے اس سے پہلے معاہدے کو نہ توڑے اور دشمن پر حملہ نہ کرے. آپ نے پیغمبر کے تعلیمات پر یہاں آ کر عمل نہیں کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیغمبر کا یہ ارشاد آیا تو مفتوحہ علاقہ سارا کا سارا چھوڑ دیا اور فوج کو واپس بارڈر پر جانے کا حکم دیا. اور ایسا انہوں نے نہ دشمن کے مطالبے پہ کیا اور نہ کسی سپر طاقت کے دباؤ پہ کیا، اللہ کے نبی کے تعلیمات پر کمال کے ساتھ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا. جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت دیانت کے بارے میں غلط پروپگنڈے کے شکار ہیں اور اس سے متاثر ہیں وہ اس واقعے کے اندر، اس واقعے کے آئینے میں وہ اپنی شکلیں دیکھیں. اور اس طریقے سے عامر ابن مرہ نے ایک دفعہ ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے امور جس کو سونپے اور وہ مسلمانوں کے امور کی خبرگیری رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس حکمران کی خبرگیری رکھتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور جو مسلمانوں کے خبرگیری سے چپ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران سے چپ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی. جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو ہر قبیلے کے اندر، اسی حدیث کے تشریح میں علامہ بغوی ابو قیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر قبیلے کے اندر انہوں نے ایک آدمی مقرر کیا اس قبیلے کے خبرگیری کے لیے. اور ہمارے قبیلے کے اندر ابو قیس کہتے ہیں کہ ابو یحییٰ نام کا ایک آدمی مقرر کیا جو صبح سویرے قبیلے میں آ کے کڑا ہو جاتا تھا، کیا رات کو کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا رات کو کسی کے ہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کیا رات کو کسی قبیلے کے اندر کوئی گھرانہ آ کر شامل ہوا ہے. تو جو اطلاعات مل جاتی تھی ان سب کو نوٹ کر کے اور بیت المال کی دیوان میں جا کر ان کے نام درج کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جو ہے نا جاری کیا جاتا تھا. اس قدر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر من وعن عمل کیا کرتے تھے. امانت دیانت کے اندر ان کا ایسا بے مثال جو ہے نا کردار ہے. یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طرف خط لکھتے ہیں، اور خط
امام ترمیزی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی نصیر بن اوس نے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے عبداللہ بن مبارک نے, اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن عبد الوہاب بن ورد نے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مدینہ کے ایک آدمی نے, لیکن دوسرے روایت کے اندر اس کا پورا نام جو ہے نا آیا ہے کہ وہ مدینہ کا آدمی کون ہے, ہشام بن عروہ, اور ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے عروہ بن زبیر نے, عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام, اور اس خط کے اندر یہ لکھا انکتب الی کتابا توصینی فیہ تحریری نصیحت, لکھ کر میرے طرف روانہ کرے اور ایسی نصیحت جو وصیت ہو, ولا تکسری زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ میں اس پر جو ہے نا میں اس کو یاد کروں اور اس پر عمل کروں. قال فكتبت عائشہ الى معاویہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انتہائی اہم نصیحت جو کاغذ پہ تحریر کر کے حضرت معاویہ کی طرف روانہ کی, وہ نصیحت کیا ہے؟ اس نصیحت کو غور سے سنے, اس نصیحت کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے اور اسی کے اوپر پورا پورا عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سلام علیک اما بعد فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونت الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک. جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا عزم کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے دنیا ناراض ہو رہی ہے, دنیا کی فکر نہیں کرتا, اللہ ناراض نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں کے ہر شر سے اس آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. پھر ساری دنیا اگر مل جائے اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس آدمی کو ہرا نہیں سکتی, اس آدمی کو زیر نہیں کر سکتی اور اس آدمی کو فیل نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے سپر طاقت صحابہ کرام کے سامنے فیل ہو گئی تھی اور صحابہ کرام کو فیل نہیں کر سکی, اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے. دنیا ناراض ہو بھلے ناراض ہو لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو, اس لیے سفر طاقتوں کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا, فیل کر دیا تھا, ناکام ہو گئی تھی. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ, اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, وکلہ اللہ الی الناس, اللہ اس آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور لوگ پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. والسلام علیک, بس یہی نصیحت ہے, اس پر عمل کرو. اللہ اس کو ذلیل, لوگ پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں. آج ساری دنیا کے اندر ہم ذلیل ہیں, تماہرس لالچ نے ہمیں ہر چوکھٹ پہ گرا دیا, تماہرس لالچ نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا, کیونکہ ہم مخلوق, اور اس طریقے سے اقوام عالم کو راضی کرنا چاہتے ہیں, بھلے اللہ ناراض ہو لیکن اقوام عالم ہم سے ناراض نہ ہو, اور اسی طریقے سے ہمیں جو دانا پانی وہاں سے ملتا ہے وہ بند نہ ہو. اللہ کو ناراض کر دیا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, اللہ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا, پہلے اپنے چوکٹ پہ گرایا, اس کے بعد پھر ہمارے گردنوں پہ پیر رکھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے بونڈ پہ لاتے مارنا شروع کر دیا. تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اسی ملک کا صدر ایک زمانے میں جب امریکہ جاتا ہے تو امریکی صدر اپنے کابینے کے ساتھ ایئرپورٹ پر نوکروں کی طرح ان کا استقبال کرتا ہے, اور آج کل ہمارے ملک کے سربراہان مملکت جب وہاں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ان کی جامع تلاشی لی جاتی, اور تماہرس لالچ نے ان کو اتنا گرا دیا کہ بدور احتجاج وہاں سے واپس آنے کے بجائے اس رسوائی کے باوجود بھی وہ امریکہ میں داخل ہو جاتے, اس لیے کہ تماہرس لالچ کی بیماری جو لگ گئی ہے, اس نے اتنا گرا دیا کہ یہ تذلیل اور یہ تحقیر, ان کو تذلیل تحقیر نظر نہیں آتی. تو میرے دوست میرے بھائیو، ہمیں عزت تب ملے گی، ہمیں کامیابی تب ملے گی، اور دنیا کے اوپر ہم راج کرنے والے تب بنیں گے جب ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اٹھا کر سینے سے لگائیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس پر پورا پورا عمل کریں گے. اپنے نبی کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اور قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم رسوا ہیں، آج ہم ناکام ہیں، اور ناکامی کے لیے پھر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں کس کے طرف؟ مسجد اور مدرسے کی طرف، دیندار طبقے کی طرف، علماء اور طلماء کی طرف. میرے دوست میرے بھائیوں، جہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں اس جگہ کو ہم نے پہچاننا ہے، اس بیماری کو ہم نے جو ہے نا اس بیماری کی ہم نے تشخیص کرنی ہے اور اس بیماری سے ہم نے نکلنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں تاکہ مزید ہماری وجہ سے، ہمارے بڑوں کی وجہ سے مزید جو ہے نا قوم رسوا نہ ہو اور اس طریقے سے قوم ذلیل نہ ہو. جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.